صفحہ 196، زمیمہ براہین احمدیہ، حصہ 5. اور پھر ایک اور مشابہت خشوع اور نطفہ میں ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک شخص کا نطفہ اس کی بیوی یا کسی اور عورت کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس نطفے کا اندام نہانی کے اندر داخل ہونا اور انزال کی صورت پکڑ کر رواں ہو جانا بائے نہیں رونے کی صورت پر ہوتا ہے، جیسا کہ خشوع کی حالت کا نتیجہ بھی رونا ہی ہوتا ہے، اور جیسے بے اختیار نطفہ اچھل کر صورت انزال اختیار کرتا ہے، یہی صورت کمال خشوع کے وقت میں رونے کی ہوتی ہے کہ رونا آنکھوں سے اچھلتا ہے، اور جیسی انزال کی لذت کبھی حلال طور پر ہوتی ہے جبکہ اپنی بیوی سے انسان صحبت کرتا ہے، اور کبھی حرام طور پر جبکہ انسان کسی حرام کار عورت سے صحبت کرتا ہے، یہی صورت خشوع اور سوز و گداز اور کریا ازاری کی ہے، یعنی کبھی خشوع اور سوز و گداز محض خدائے واحد لا شریک کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی بدعت اور شرک کا رنگ نہیں ہوتا، پس وہ لذت سوز و گداز کی ایک لذت حلال ہوتی ہے، مگر کبھی خشوع اور سوز و گداز اور اس کی لذت بدعت کی آمیزش سے یا مخلوق کی پرستش اور بتوں اور دیویوں کی پوجا میں بھی حاصل ہوتی ہے، مگر وہ لذت حرام کاری کے جماع سے مشابہ ہوتی ہے، غرض مجرد خشوع اور سوز و گداز اور گریا وزاری اور اس کی لذتیں تعلق باللہ کو مستلزم نہیں، بلکہ جیسا کہ بہت سے ایسے لطفے ہیں جو ضائع جاتے ہیں اور رحم ان کو قبول نہیں کرتا، ایسا ہی بہت سے خشوع اور تضرع اور زاری ہیں جو محض آنکھوں کو کھونا ہے اور رحیم خدا ان کو قبول نہیں کرتا، اور از حالت خشوع کو جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، نطفہ ہونے کی حالت سے جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، ایک کھلی کھلی مشابہت ہے جس کو ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اور یہ مشابہت کوئی معمولی امر نہیں ہے بلکہ سانع قدیم جل شانہ کے خاص ارادے سے ان دونوں میں اکمل اور اتم مشابہت ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ دوسرے جہان میں بھی یہ دونوں لذتیں ہوں گی، مگر مشابہت میں اس قدر ترقی کر جائیں گی کہ ایک ہی ہو جائیں گی، یعنی اس جہان میں جو ایک شخص اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرے گا وہ اس بات میں فرق نہیں کر سکے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور اختلاط کرتا ہے یا محبت الہیہ کے دریائے بے پایا میں غرق ہے، اور واصلان حضرت عزت پر اسی جہان میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اہل دنیا اور محجوبوں کے لیے ایک امر فوق الفہم ہے۔ اب ہم یہ تو بیان کر چکے کہ روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو حالت خشوع ہے، جسمانی وجود کے پہلے مرتبہ سے جو نطفہ ہے، مشابہت تام رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جسمانی وجود کے دوسرے مرتبے سے مشابہ اور مماثل ہے۔
اس کی تفصیل یہ ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ المومنون آیت 4، یعنی مومن وہ ہیں جو لغ باتوں اور لغ کاموں اور لغ حرکتوں اور لغ مجلسوں اور لغ صحبتوں اور لغ تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام عزیز میں علقہ کے نام سے موسوم فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة المؤمنون آیت 15، یعنی پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، یعنی ہم نے اس کو لغ طور پر ضائع ہونے سے بچا کر رحم کی تاثیر اور تعلق سے علقہ بنا دیا، اس سے پہلے وہ مارز خطر میں تھا اور کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انسانی وجود بنے یا ضائع جائے، لیکن وہ رحم کے تعلق کے بعد ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا اور اس میں ایک تغیر پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا، یعنی وہ ایک جمے ہوئے خون کی صورت میں ہو گیا اور قوام بھی غلیظ ہو گیا اور رحم سے اس کا ایک علاقہ ہو گیا، اس لیے اس کا نام علقہ رکھا گیا، اور ایسی عورت عاملہ کہلانے کی مستحق ہو گئی، اور بوجہ اس علاقے کے رحم اس کا سرپرست بن گیا اور اس کے زیر سایہ نطفے کا نشو نما ہونے لگا۔ مگر اس حالت میں نطفے نے کچھ زیادہ پاکیزگی حاصل نہیں کی، صرف ایک خون جمع ہوا بن گیا اور رحم کے تعلق کی وجہ سے ضائع ہونے سے بچ گیا۔ اور جس طرح اور صورتوں میں ایک نطفہ لغو طور پر پھیلتا اور بیہودہ طور پر اندر سے بہہ نکلتا اور کپڑوں کو پلید کرتا تھا، اب اس تعلق کی وجہ سے بیکار جانے سے محفوظ رہ گیا، لیکن ہنوز وہ ایک جمع ہوا خون تھا جس نے ابھی نجاست خفیفہ کی آلودگی سے پاکی حاصل نہیں کی تھی۔ اگر رحم سے یہ تعلق اس کا پیدا نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اندام نہانی میں داخل ہو کر بھی رحم میں قرار نہ پا سکتا اور باہر کی طرف بہہ جاتا، مگر رحم کی قوت مدبرہ نے اپنے خاص جذب سے اس کو تھام لیا اور پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل پر بنا دیا۔ تب جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس تعلق کی وجہ سے علاقہ کہلایا، اور اس سے پہلے رحم نے اس پر کوئی اپنا خاص اثر ظاہر نہیں کیا تھا، اور اسی اثر نے اس کو ضائع ہونے سے روکا، اور اسی اثر سے نطفے کی طرح اس میں رقت بھی باقی نہ رہی، یعنی اس کا قوام رقیق اور پتلا نہ رہا بلکہ کسی قدر گاڑا ہو گیا۔ اور اس علاقہ کے مقابل پر جو جسمانی وجود کا دوسرا مرتبہ ہے، روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ وہ ہے جس کا ابھی ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، جس کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یعنی رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں اور لغو باتوں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور ایمان ان کا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر کنارہ کشی ان پر سہل ہو جاتی ہے، کیونکہ باوجہ ترقی ایمان کے کسی قدر تعلق ان کا خدائے رحیم سے ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ علاقہ ہونے کی حالت میں جب نطفے کا تعلق کسی قدر رحم سے ہو جاتا ہے تو وہ لغو طور پر گر جانے یا بہہ جانے یا اور طور پر ضائع ہو جانے سے امن میں آ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ سو روحانی وجود کے اس مرتبہ دوم میں خدائے رحیم سے تعلق بعین ہی اس تعلق سے مشابہ ہوتا ہے جو جسمانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر علاقہ کو رحم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قبل ظہور دوسرے مرتبہ وجود روحانی کے لغو تعلقات اور لغو شغلوں سے رہائی پانا غیر ممکن ہوتا ہے، اور صرف وجود روحانی کا پہلا مرتبہ یعنی خشوع اور عجز و نیاز کی حالت اکثر برباد بھی چلی جاتی ہے اور انجام بد ہوتا ہے، ایسا ہی نطفہ بھی جو جسمانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، علقہ بننے کی حالت سے پہلے بسا اوقات صدہا مرتبہ لغو طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ارادہ الہی اس بات کے متعلق ہوتا ہے کہ لغو طور پر ضائع ہونے سے اس کو بچائے، تو اس کے امر اور اذن سے وہی نطفہ رحم میں علقہ بن جاتا ہے، تب وہ وجود جسمانی کا دوسرا مرتبہ کہلاتا ہے۔ غرض دوسرا مرتبہ روحانی وجود کا جو تمام لغو باتوں اور تمام کاموں سے پرہیز کرنا اور لغو باتوں اور لغو تعلقات اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہونا ہے، یہ مرتبہ بھی اسی وقت میسر آتا ہے کہ جب خدائے رحیم سے انسان کا تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ تعلق میں ہی طاقت اور قوت ہے کہ دوسرے تعلق کو توڑتا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اور گو انسان کو اپنی نماز میں حالت خشوع میسر آ جائے جو روحانی وجود کا پہلا مرتبہ ہے، پھر بھی وہ خشوع لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو جوشوں سے روک نہیں سکتا جب تک کہ خدا سے وہ تعلق نہ ہو جو روحانی وجود کے دوسرے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ گو ایک انسان اپنی بیوی سے ہر روز کئی دفعہ صحبت کرے، تاہم وہ نطفہ ضائع ہونے سے رک نہیں سکتا جب تک کہ رحم سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ پس خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ والذین ہم عن اللغو مورزون، اس کے یہی معنی ہیں کہ مومن وہی ہیں جو لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرتے ہیں، اور لغو تعلقات سے اپنے تئیں الگ کرنا خدا تعالیٰ کے تعلق کا موجب ہے۔
حاشیہ: لغو تعلقات سے الگ ہونا خدا تعالیٰ کے تعلق کا اس لیے موجب ہے جو خدا تعالیٰ نے انہی آیات میں افلاح کے لفظ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کی طلب میں کوئی کام کرے گا وہ بقدر محنت کشی اور بقدر اپنی سعی کے خدا کو پائے گا اور اس سے تعلق پیدا کر لے گا۔ پر جو شخص خدا کا تعلق حاصل کرنے کے لیے لفظ کام چھوڑتا ہے، اس کو اس وعدے کے موافق جو لفظ افلاح میں ہے، ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس نے کام کیا ہے وہ بھی بڑا بھاری کام نہیں، صرف ایک خفیف تعلق کو جو اس کو لغویات سے تھا چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ لفظ افلاح اول آیت میں موجود ہے، یعنی اس آیت میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، المؤمنون آیت 2-3، یہی لفظ عطف کے طور پر تمام آئندہ آیتوں سے وعدہ کے طور پر متعلق ہے۔ پس یہ آیت کے والذین هم عن اللغو مورزون، المؤمنون 4، یہی معنی رکھتی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو مورزون۔ اور افلاح یعنی افلاح کا لفظ ہر ایک مرتبہ ایمان پر ایک خاص معنی رکھتا ہے اور ایک خاص تعلق کا وعدہ دیتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ گویا لغو باتوں سے دل کو چھڑانا خدا سے دل کو لگا لینا ہے، کیونکہ انسان تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور طبعی طور پر اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ بس اسی وجہ سے انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ایک تعلق ازلی ہے، جیسا کہ آیت الستو بربکم قالوا بلا الاعراف 173 سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ تعلق جو انسان کو رحیمیت کے پرتو کے نیچے آ کر، یعنی عبادات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، جس تعلق کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لا کر ہر ایک لغو بات اور لغو کام اور لغو مجلس اور لغو حرکت اور لغو تعلق اور لغو جوش سے کنارہ کشی کی جائے، وہ اسی ازلی تعلق کو مکمن قوت سے حیز فعل میں لانا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، انسان کے روحانی وجود کا پہلا مرتبہ جو نماز اور یاد الہی میں حالت خشوع اور رقت اور سوز و گداز ہے، یہ مرتبہ اپنی ذات میں صرف اطلاق کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی نفس خشوع کے لیے یہ لازمی امر نہیں ہے کہ ترک لغویات بھی ساتھ ہی ہو، یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاق فاضلہ اور عادات مہذبہ ساتھ ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص نماز میں خشوع اور رقت و سوز اور گریہ و زاری اختیار کرتا ہے، خواہ اس قدر کہ دوسرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ہنوز لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو حرکتوں اور لغو مجلسوں اور لغو تعلقوں اور لغو نفسانی جوشوں سے اس کا دل پاک نہ ہو، یعنی ممکن ہے کہ ہنوز معاصی سے اس کو رستگاری نہ ہو، کیونکہ خشوع کی حالت کا کبھی کبھی دل پر وارد ہونا یا نماز میں ذوق اور سرور حاصل ہونا یہ اور چیز ہے، اور طہارت نفس اور چیز، اور گو کسی سالک کا خشوع اور عجز و نیاز اور سوز و گداز بدعت اور شرک کی آمیزش سے پاک بھی ہو، تاہم ایسا آدمی جس کا وجود روحانی ابھی مرتبہ دھوم تک نہیں پہنچا، ابھی صرف قبلہ روحانی کا قصد کر رہا ہے اور راہ میں سرگردان ہے، اور ہنوز اس کی راہ میں طرح طرح کے دشت و بیابان اور خارستان اور کوہستان اور بحر عظیم پر طوفان اور درندگان، دشمن ایمان و دشمن جان قدم قدم پر بیٹھے ہیں، تا وقتے کے وجود روحانی کے دوسرے مرتبہ تک نہ پہنچ جائے۔